أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالث فيما تقوم به تلك الصفة. بات ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال متکلم ہے، صفت کلام سے متصف ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات چل رہی تھی اور عرض کیا کہ شارح وہ چونکہ درس سننے والے جو ہیں وہ کچھ حوزوی نہیں ہیں، اکثریت جو ہے وہ شارح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں ان کو آئے گا ہی نہیں. ہا حلوے والی کے ساتھ شارح ہے، شارح یعنی شرح کرنے والا. شارح محترم جو فاضل مقداد ہیں، انہوں نے اس بحث کو چار مقامات میں تقسیم کیا. پہلا مقام یہ تھا کہ ہم اس صفت کو کس طرح ثابت کریں، کس طریق سے ثابت کریں. تو وہاں پر ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ صفت کلام عقل کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی، نقل کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ انبیاء نے خبر دی ہے اس بات کی کہ خدا متکلم ہے، صفت کلام رکھتا ہے، تو لہٰذا اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے. اور یہ دلیل ہماری دور بھی نہیں لے گئے، دور پر بھی مشتمل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی نبوت کو ہم کلام اللہ سے ہٹ کر بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ جو معجزہ ہے، معجزے کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں. خوب، آپ کے نسخے کے اندر جو عبارت موجود ہے، یہ نسخوں کا اختلاف ہے. یعنی ایک نسخہ میرے پاس ہے جس کو کل تبیین کر دیا تھا، اور ایک نسخہ آپ کے پاس ہے جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اگر اس کا ترجمہ کریں، مطلب واضح ہے، کوئی نئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں تبیین کروں. تو کسی کے پاس اگر وہ دوسرے والا نسخہ موجود ہے تو خود بخود مطلب کو فہم کر لے گا. ایک مطلب جو یہاں پر بیان ہوا تھا کہ ولا شک کا فی تغایر المعجزین، یہاں پر معجزین کی تعبیر استعمال کی ہے. اب نہیں معلوم کہ معجزین کی تعبیر انہوں نے کیوں استعمال کی ہے، کیونکہ پہلے ہماری بات یہ ہو چکی ہے کہ کلام اللہ ہونا ملازم نہیں ہے معجزہ ہونے کے ساتھ. ممکن ہے کہ کلام اللہ ہو لیکن معجزہ نہ ہو، جس طرح کی حدیث قدسی ہے. لیکن یہاں پر معجزین سے مراد یہی ہے قرآن، اس اعتبار سے کہ وہ معجزہ ہے، اور قرآن اس اعتبار سے کہ کلام اللہ ہے. قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، ہم نے کون سی حیثیت لینی ہے؟ معجزے والی لینی ہے. قرآن کی وہ حیثیت کہ جو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے، اس کو مد نظر نہیں رکھنا. اس دو حیثیتوں کو شارح نے معجزین کے ساتھ یاد کیا ہے، درست ہے؟ اب نہیں سمجھ سکا میں اس کو کہ قرآن اگر کلام اللہ کے اعتبار سے ہو تو وہ معجزہ، اس حیثیت سے معجزہ کہہ رہے ہیں. اب کلی طور پہ تو معجزہ ہے ہی ہے، چاہے وہ کلام اللہ ہو یا نہ ہو، ہے تو کلام اللہ ہی ہے، تو معجزہ تو حتمن ہے. لیکن اب ہم نے تفکیک کر دی ہے، تحلیل کی ہے کہ قرآن کو اگر ایک مرتبہ ہم کلام اللہ کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں، ایک اس کو ہم بے عنوان معجزہ دیکھ سکتے ہیں، درست ہے؟ بہرحال جو بھی ہو، مطلب واضح ہے، دلیل واضح ہے. دوسرا جو مطلب یہاں پر بیان ہوا تھا وہ یہ کہ کلام کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو وہاں یہ عرض ہوا تھا کہ کلام کے اندر ایک اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ کلام، خدا کو جو ہم متکلم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی رکھتا ہے، اور کلام نفسی کی تفسیر بیان کر دی تھی آپ کی خدمت میں. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا اگر متکلم ہے تو متکلم اس معنی میں ہے کہ حروف و اصوات، اس کو کلام کہتے ہیں. کلام کی ابھی حقیقت بیان ہو رہی ہے. کلام ایک مرتبہ کلام حقیقتاً کس کو کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام کلام نفسی پر اطلاق ہوتا ہے حقیقتاً، اور الفاظ اس کا اظہار ہیں، نہ کہ خود کلام ہے الفاظ. معتزلہ، کرامیہ، حنابلہ، امامیہ قائل ہیں کہ کلام کیا ہے؟ یہ مرکب ہے حروف و اصوات سے. یعنی کلام کے اندر حرف ہوتے ہیں اور آواز ہوتی ہے، اس کو ہم کلام کہتے ہیں. یہ بھی کلام کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد رد کیا کہ کلام نفسی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ثالث، آج تیسری بات ہم نے پڑھنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صفت کلام ہے، یہ صفت قائم ہے یا نہیں ہے؟ اگر قائم ہے تو کس کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کا محل کیا ہے؟ محل اس کا ذات الہی ہے یا غیر از خدا اس کا محل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ نے چونکہ کلام کی تفسیر کلام نفسی کے ساتھ کی ہے، اور کلام نفسی نفس میں موجود ہوتا ہے، ذات میں موجود ہوتا ہے، قائم بالذات ہوتا ہے، پس یہاں پر نتیجہ یہی نکلے گا کہ صفت کلام ان کے نزدیک قائم بالذات ہے۔ درست ہے؟ یعنی کلام کی جو صفت ہے وہ قائم بالذات ہے، ذات خدا محل ہے اس صفت کے لیے۔ جس طرح کہ علم قائم بالذات تھا، قدرت قائم بالذات تھی، اسی طریقے سے کلام، صفت کلام بھی کیا ہے؟ قائم بالذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام نفسی مراد ہے یہاں پر۔ یہ اشارہ کا نظریہ تھا۔ لیکن جو قائل ہیں کہ کلام کلام نفسی کو نہیں کہتے، بلکہ کلام حروف و اصوات کے مجموعے کو کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے کہ یہ قائم بالذات مانتے ہیں یا قائم بالغیر مانتے ہیں؟ تو یہاں پر اختلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم کرامیہ، معتزلہ، حنابلہ، یہ امامیہ کے ساتھ متفق تھے اس بات میں کہ کلام حروف و اصوات کو کہتے ہیں، لیکن قائم کس کے ساتھ ہیں؟ یہ یہاں پر آ کے اب اختلاف ہو رہا ہے۔ حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ کلام اگرچہ حروف اور اصوات کا نام ہے، لیکن یہ حروف اور اصوات قائم بذات الہی ہیں۔ چونکہ حروف و اصوات عرض ہیں، فلسفے میں بیان ہوا ہے اس مطلب کو، جس طریقے سے مثلا آپ کی صفت شجاعت عرض ہے اور وہ محتاج ہے کہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، چونکہ آپ شجاع ہیں تو شجاعت آپ کے ساتھ قائم ہونی چاہیے، تو قائم بالذات ہوتی ہے شجاعت۔ تو حروف و اصوات بھی اسی طریقے سے عرض ہیں، محل کے محتاج ہیں، تو اب چونکہ ہم نے خدا کو متکلم کہنا ہے، تو متکلم وہ ہوتا ہے کہ جو حروف و اصوات رکھے اسی ذات کے اندر پائے جاتے ہوں۔ تو خدا چونکہ متکلم ہے، پس حروف و اصوات جو ہیں خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اگر غیر کے ساتھ قائم کر دیں گے تو خدا متکلم نہیں رہے گا۔ درست ہے؟ پس حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ درست ہے کہ کلام حروف و اصوات کا نام ہے، لیکن یہ حروف اور اصوات جو ہیں یہ قائم بذات الہی ہیں۔ لیکن معتزلہ و امامیہ یہ قائل ہیں کہ کلام حروف و اصوات کو کہتے ہیں، لیکن ان کا محل ذات الہی نہیں ہے، بلکہ غیر از خدا ان کا محل بنتا ہے۔ یعنی کبھی اس کا محل جو ہے وہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، لیکن جو ہمارے لیے نقل ہوا ہے، کبھی درخت بنا ہے، کبھی آگ بنی ہے، کبھی پتھر، وہ کیا نام ہے، پہاڑ بنا ہے، ویسے مختلف طریقوں میں بعض نقل ہوئی ہیں وہاں پر۔ تو بس حق نظریہ جس کے امامیہ قائل ہیں وہ کیا ہے کہ کلام حروف و اصوات ہی ہے، لیکن قائم بذات نہیں ہے، بلکہ قائم بغیر ہے۔ پھر متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے پھر کہ اگر خداوند متعال حروف و اصوات نہیں رکھتا، بلکہ حروف و اصوات ایجاد کرتا ہے کسی بھی جسم کے اندر، تو پھر حقیقت میں وہ جسم متکلم ہے. مثلا اگر آگ کہہ رہی ہے کہ انی ان اللہ, تو آگ متکلم ہے. اگر درخت سے آواز آ رہی ہے جناب موسیٰ کو مخاطب ہے, تو درخت متکلم ہے, کیونکہ صوت و حرف درخت رکھتا ہے, اس سے نکل رہی ہیں صوت و آوازیں, حروف و آوازیں. خدا پھر متکلم کس معنی میں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال متکلم ہے, تو اس کا معنی ہے کہ خداوند متعال کلام کو ایجاد کرتا ہے. ایک عرفی معنی ہے کہ جو ہم لیتے ہیں, کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلانا شخص متکلم ہے, یعنی وہ بولتا ہے, حروف اصوات اس کی ذات میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جب خداوند متعال کے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ خدا متکلم ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال کلام کو کسی جسم میں ایجاد کرتا ہے, انسان کی طرح متکلم نہیں ہے. پھر شارح جو ہیں وہ آ کر رد کرتے ہیں اس نظریے کو کہ جس کے کرامیہ و حنابلہ قائل ہیں. حنابلہ یعنی امام احمد ابن حنبل کے جو قائل ہیں, اور کرامیہ جو ہیں یہ بھی معتزلہ کا ایک فرقہ ہے کہ جس کا جو رئیس ہے وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن کرام, یہ ان اس فرقے کا رئیس ہے, اور انہی کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ تشبیہ کے بھی قائل تھے اور تجسیم کے بھی قائل تھے. بھارت حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ حروف و اصوات قائم بذات الہی ہیں. شارح آ کر اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اصلا محال لازم آتا ہے, عقلاً محال ہے خداوند متعال کے مورد میں ہم کہیں کہ خدا حروف و اصوات رکھتا ہے, اس معنی میں متکلم ہے. کیا اشکال لازم آتا ہے؟ دو اشکال یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا اشکال یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ہم متکلم کا معنی یہ کریں کہ من قام بہ الکلام, نہ کہ من اوجد الکلام, یہ معنی نہ کریں, یعنی متکلم کا یہ معنی نہ کریں کہ متکلم اس کو کہتے ہیں جو کلام کو ایجاد کرتا ہے, بلکہ یہ معنی کریں کہ متکلم اس کو کہتے ہیں کہ کلام جس کے ساتھ قائم ہے. کلام محل, کلام جو ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے. من قام بہ الکلام والا معنی کریں تو پھر کیا ہے اس کے اوپر اشکال؟ پھر ہوا کو بھی متکلم ہونا چاہیے, پھر آپ ہوا کو بھی متکلم کہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو یہ الفاظ و حروف اور آواز ادا کر رہا ہوں, ایجاد کر رہا ہوں, یہ حروف آپ تک پہنچ کیسے رہے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے. اگر ہوا کو ختم کر دیا جائے تو آپ تک یہ حروف و صوت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی, درست ہے؟ جیسا کہ مثلا پانی کے نیچے آپ چلے جائیں تو انسان بولتا بھی ہے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی, یعنی اس تک, اس کے کانوں تک وہ آواز, وہ لفظ پہنچتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے. خوب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہے کہ جو اس آواز اور حروف کو تحمل کرتی ہے, اٹھاتی ہے اور اگلے انسان تک منتقل کرتی ہے. تو آپ نے متکلم ہونے کا معنی یہ کیا ہے کہ متکلم اس کو کہتے ہیں کہ حروف و اصوات جس کے ساتھ قائم ہوں, درست ہے؟ تو ہوا بھی من قام بہ الکلام ہے یا نہیں ہے؟ ہے, اس کے ساتھ حروف اور کلام, حروف اور اصوات موجود ہیں, اس کے ساتھ تحمل کیے ہوئے وہ من قام بہ الکلام ہے. تو جب ہوا حروف و اصوات کو تحمل کیے ہوئے ہے تو پھر آپ کے اس معنی کے مطابق اس کو متکلم ہونا چاہیے، اور حالانکہ عرف میں کسی بھی جگہ پر ہوا کو متکلم نہیں کہا جاتا۔ پس معلوم ہوا من قام به الکلام والا معنی جو ہے وہ ملا کے اصلی نہیں ہے کسی کو متکلم کہنے کے بارے میں، درست ہے؟ ایک اور مثال دیتے ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں کہ آپ کبھی خالی کمرے کے اندر کھڑے ہوں، یا مثلا آپ کبھی سیر و تفریح کے لیے جائیں تو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان اگر کھڑے ہوں، تو جب آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ یعنی مثلا آپ اگر کسی بڑے حال کے اندر موجود ہوں، اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر جب آواز دیتے ہیں تو آواز آپ کی دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے، آپ اپنی ہی آواز کو دوبارہ سنتے ہیں، درست ہے؟ اب یہ جو ریفلیکشن ہے، جو یہ پلٹنا ہے اس کا، یہ عکس العمل جو ہے دیوار کی وجہ سے ہوا ہے، دیوار نے پلٹایا ہے حرف اور آواز کو۔ تو اگر من قام به الکلام والا معنی متکلم کا آپ کا لے لیں، تو یہاں پر جو دیوار حرف اور آواز کو پلٹا رہی ہے اس کو متکلم کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کو متکلم نہیں کہتا۔ تیسری مثال جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک انسان کے جو غشی میں رہتا ہے، جس کو عرف کی زبان میں مثلا جن زدہ کہتے ہیں، درست ہے؟ دیوانہ، کم عقل، وہ اگر کوئی انتہائی حکیمانہ بات کرے یا کوئی بھی سنگین اور بھاری بات کرے، کہتے ہیں کہ یہ خود نہیں بول رہا بلکہ کیا ہے، جن بول رہا ہے اس کے اندر سے۔ حالانکہ بول کون رہا ہوتا ہے؟ خود شخص بول رہا ہوتا ہے، جو کہ مجنون ہے، کیا نام ہے، جن زدہ ہے، جو خود بول رہا ہوتا ہے، لیکن عرف کہتا ہے کہ جن بول رہا ہے۔ پس اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ملاک ہے اس بات کا کہ فاعل کلام کو بھی متکلم کہتے ہیں۔ یہاں پر جن فاعل کلام بن رہا ہے، بول انسان رہا ہے، بلوا کون رہا ہے؟ جن۔ بس جن متکلم، عرف اس کو متکلم کہتے ہیں۔ بس جس طریقے سے جن کے مورد میں فاعل جن ہے پھر بھی اس کو متکلم کہتے ہیں، ہم خدا کے مورد میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بولے وہی فقط متکلم ہے، بلکہ جو بلوائے وہ بھی متکلم ہے، فاعل کلام کو بھی متکلم کہا جاتا ہے۔ بس ایک رد تھا ہمارا کہ اگر آپ ملاک متکلم ہونے کو یہ قرار دے دیں کہ کلام جس کے ساتھ قائم ہو، تو اس میں پھر ہوا کو متکلم ہونا چاہیے، جس دیوار سے آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے اس دیوار کو متکلم کہنا چاہیے، حالانکہ نہیں ہے۔ اور ایک شاہد ہے ہمارے پاس کہ فاعل کلام کو متکلم کہا جاتا ہے، بس ہمارا نظریہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی، رد تھا ان کے اوپر۔ کیا کہنا؟
فاعل کلام جن کو متکلم کہتے ہیں۔
ہاں متکلم کہنا، جن بول رہا ہے، متکلم کہہ رہے ہیں اس کو،
لیکن جن تو یعنی آواز ایجاد کر رہا ہے نا انسان،
تو متکلم تو کہہ رہے ہیں نا، جن بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ عرف کہتا ہے اس کو کہ جن بول رہا ہے، بھائی یہ جو بول رہا ہے یہ جن بول رہا ہے، حالانکہ بول وہ خود رہا ہوتا ہے، آواز اس کی ہوتی ہے، لہجہ اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، گلا جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، کہتے ہیں جن بول رہا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جن بلوا رہا ہوتا ہے، فاعل کلام ہے، جن ایجاد کر رہا ہوتا ہے آواز کو اس انسان کے اندر، درست ہے؟ اس وجہ سے اس کو متکلم کہتے ہیں۔ دیکھیں عبارت، اصالف فی متقوم بہی تلک الصفہ، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس بات میں ہے کہ یہ صفت کس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی فیما اس، یہ تیسرا مرحلہ اس چیز میں ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہوتی ہے. اما الاشاعرہ، اشاعرہ قائل ہیں فلقولہم بالمعنی، چونکہ اشاعرہ قائل ہیں کہ کلام معنی ہے یعنی کلام نفسی ہے، قالوا انہا قائم بذاتہ تعالی، پس چونکہ کلام معنی ہے اور معنی کیا ہے، قائم بذات الہی ہے، پس اشاعرہ کے نزدیک کلام کی صفت جو ہے وہ قائم بذات الہی ہے. وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْحُرُوفِ وَالصَّوْتِ، لیکن وہ جو قائل تھے کہ کلام حرف اور صوت کو کہا جاتا ہے، آواز کو کہا جاتا ہے، فقد اختلفوا، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے اس مورد میں. فقالت الحنابلہ والکرامیہ، حنابلہ وکرامیہ قائل ہیں کہ انہو قائم بذاتہ تعالی، کہ یہ حروف اور صوت و اصوات جو ہیں یہ کیا ہیں، قائم بذات الہی ہیں. فعندهم، پس ان حنابلہ و کرامیہ کے نزدیک، هو المتکلم بالحرف و صوت، خدا ہے کہ جو حرف ادا کر رہا ہوتا ہے اور صوت جو ہے اس کی ذات سے نکل رہی ہوتی ہے جس طرح کے انسان سے نکل رہی ہے، یہ ان کا نظریہ. وقالت المعتزلۃ والامامیہ وہو الحق، اور نظریہ بھی یہی درست ہے، یہ کس کے قائل ہیں کہ انہ قائم بغیرہ، کہ صفت کلام قائم ہے غیر کے ساتھ، لا بذات ہی، ذات الہی کے ساتھ قائم نہیں ہے. کما اوجد الکلام فی الشجرا، جس طرح کہ خدا نے کلام کو درخت میں ایجاد کیا. فسمعہ موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا، بس ایجاد کلام کرنے کی وجہ سے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں. ومعنی انہ متکلمن، اور اس پھر خدا کو متکلم ہم کہتے ہیں، اس کا پھر کیا معنی بنتا ہے، کہتے ہیں انہ فعل الکلام، متکلم یعنی فعل الکلام، یعنی فاعل کلام ہے. لا قام به الکلام، نہ یہ کہ متکلم یعنی جس کے ساتھ کلام قائم ہو، نہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ فعل الکلام ہے یعنی فاعل کلام ہے، فعل کلام کو انجام دینے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے. والدلیل علی ذلک، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ متکلم بے معنی ایجاد کلام ہے، فرماتے انہو امر ممکن، کیونکہ ایسا کام کرنا امکان ممکن ہے، محالات میں سے نہیں ہے. واللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، اور پیچھے ہم بات یہ ثابت کر آئے ہیں کہ خداوند مطار ہر ممکن کے اوپر قادر ہے. لیکن اب یہاں پہ رد کرتے ہیں اس کو. وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ، لیکن یہ کرامیہ اور حنابلہ نے جو کہا تھا، فَمَمْنُوعٌ، یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ حروف و اصوات جو ہیں وہ قائم بذات الہی ہیں. وسند المنع من وجہین، اس کی جو قبول نہ کرنے کی وجہ ہے اس کی دو وجہ ہیں. الوجہ الاول انہ یا انہ لو کان المتکلم من قام به الکلام، اگر متکلم کا معنی یہ کیا جائے کہ متکلم یعنی کلام جس کے ساتھ قائم ہو، لکان الہواء الذی تقوم به الحرف والصوت متکلمہ، تو پھر وہ ہوا کہ جس کے ذریعے حرف اور صوت قائم ہے، پھر اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، متکلم ہونا چاہیے. وہو باطل، کیونکہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ یہ باطل ہے. کیوں، لأن اہل اللغہ لا یسمون المتکلم، اور یہ باطل ہے کیونکہ کوئی بھی ہوا کو متکلم نہیں کہتا، اہل لغت متکلم کا نام اس کو دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے مگر اس کو دیتے ہیں کہ من فعل الکلام، کہ جو فعل کو ایجاد کرے، انجام دے. لا من قام به الکلام، نہ وہ کہ جو جس کے ساتھ کلام قائم ہو. ولہذا کان الصدا غیر متکلم، اسی وجہ سے صدا کو غیر متکلم کہتے ہیں، متکلم نہیں مانتے. صدا کسے کہتے ہیں، دیکھیں لغت میں صدا اس لوٹنے والی آواز کو کہتے ہیں کہ جو دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدا، درست ہے؟ یعنی آپ نے جو کلام ایجاد کیا ہے وہ دیوار سے ٹکرا کر جب واپس آتی ہے، اسی کلام کو صدا کا لفظ دیا جاتا ہے. لیکن ظاہراً یہاں پر صدا کا معنی یہ نہیں ہے، صدا کا معنی یہ ہے یہاں پر لیا جا رہا ہے कि वो दीवार के जिसके साथ टकरा कर आवाज वापस आ रही होती है वो दीवार सदा है। यानी सदा कहते हैं पलटने को, ठीक है। अब यहां पर पलटने वाली चीज को सदा कहते हैं लुगत में, सदा यानी पलटने वाली चीज, लेकिन इस मतन के अंदर सदा पलटाने वाली चीज को सदा कहा जा रहा है, क्योंकि पलटने वाली चीज का माना नहीं रखता कि उसको मुतकल्लिम कहें, क्योंकि वो हुरूफ व अस्वात हैं। बात हमारी चल रही है कि जिसके साथ वो कायम है उसको मुतकल्लिम कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो ये अल्फाज, ये हर्फ और सोत किसके साथ कायम हुए थे? दीवार के साथ। तो लिहाजा दीवार यहां सदा, यहां पर पलटाने वाली चीज को सदा माना कर रहे हैं यहां पर। वाहिला लुगत में अगर आप जाएंगे तो जो पलट रही होती है चीज टकराकर उसको सदा का नाम कहते हैं, जैसे आवाज यानी पलटने वाली आवाज को सदा कहते हैं। बहरहाल ये तज़क्कुर अपने ज़हन में रखें ताकि कहीं भी अगर तर्जमा करना पड़े तो इस तोज़ी के साथ मतलब को वाज़े कर दें। वकालू, और दूसरा शाहिद हमारे पास ये है कि तकल्लमल जिन्नी अला लिसानिल मसरूअ, उर्फ ये कहता है कि जिन ने कलाम की है मसरू की जबान के जरिए। मसरू यानी उस एक बीमारी का नाम है, वही जिनजदा, दीवाना हो जाना, कम अकल हो जाना, और जिनजदा के साथ इसको उर्फ याद करता है, उसको कहते हैं मसरू। मसरू की जबान पर, जबान के जरिए क्या है, ये जिन ने कलाम की है। ले एतकाद हिम, क्योंकि उनका एतकाद ये है कि अन्नल कलाम अल मस्मू मिन अल मसरू फाइलहू अल जिन्नी, क्योंकि वो कलाम के जो मसरू से सुनी गई है उसका फाइल जिन है, बस हम मुतकल्लिम जिन को कहेंगे ना कि मसरू को कहेंगे। जिन्नी यहां पर लफ्ज जो आया है यहां पर वो मुजक्कर मोनस नहीं इसका करना गया, यहां जिन्नी से मुराद यानी जिन की मोनस जो होती है, जिन्नी से मुराद जिन्नी है। जिनजदा जो उसको भी जिन्नी कहते हैं, लेकिन यहां पर जिन्नी से मुराद जिन है। बाज़ोकात जो है खुद जिन को भी याए निस्बती के साथ बयान कर दिया जाता है, तो यहां जिन्नी से मुराद जिन है। यह पहली दलील थी इनकी। अलवजु सानी, दूसरी दलील, आसान है इसको बयान कर लेते हैं। फरमाते हैं कि इन्नल कलाम इम्मल माना फकद बाना बुतलान हो। दूसरी दलील ये देते हैं कि आप कलाम का माना क्या करेंगे, दो ही सूरतें आपके पास, या तो आप कलाम को माना मानेंगे शायरा की तरह, या आप कलाम को हर्फ और सोत का मजमुआ मानेंगे या हर्फ और सोत मानेंगे। दुरुस्त है, अगर आप माना वाला अशायरा वाला माना करें कि कलाम यानी माना यानी कलाम नफसी फकत बाना बुतलानो, तो उसको तो हम बातिल कर आए हैं। कलाम नफसी का नजरिया असल बातिल है, काबिल फहम ही नहीं है असल, खुद ना उनको समझ में आया ना दूसरों को समझ में आता है। अविल हर्फ व सौत, या आप ये कहते हैं कि ये क्या है, हर्फ और सौत हैं कलाम, तो ला यजुज़ु क़ियामुहुमा बिज़ाते, तो हर्फ और सौत जो है वो ज़ाते इलाही के साथ कायम नहीं हो सकते। व इल्ला, अगर हर्फ और सौत कायम हो जाए ज़ाते इलाही के साथ, लकाना ज़ाहासतिन, तो ज़ाते इलाही का साहिब हवास बनना लाजिम आएगा। क्यों? ले तवक्कुफ वजूद हिमा अला वजूद आलत हिमा जरूरतन, क्यों? इस वजह से कि सौत और हर्फ इसको अदा करने के लिए आलत चाहिए, वसीला चाहिए, यानी हलक हो, मखारिज हो, जबान हो, फिर जाकर हर्फ अदा होते हैं आवाज के साथ। दुरुस्त है। तो आप अगर कहते हैं कि हर्फ और सोत जो है ये कायम बेजात इलाही हैं, तो फिर अगर कायम बेजात इलाही हैं तो इनके आलत की भी जरूरत पड़ेगी इनको। इसका मतलब यह है कि खुदा फिर हलक भी रखता है, जबान भी रखता है, तो इसका मतलब है जहासा हो गया, मादी बन गया, हवास रखने वाली जात बन गई, जो कि मुहाल है, बातिल है, क्योंकि खुदा मुजर्रद है। वाइल्ला, अगर वो कायम बिज़ात इलाही हो जाए, लकाना ज़हासतिन, तो मादी होना लाजिम आएगा, हवास रखने वाला जो है वो लाजिम आएगा। लितवक्कुफ वजूदहिमा अला वजूद आलतैहिमा ज़रूरतन, क्योंकि हर्फ और सोत का वजूद मौकूफ है कि उनके आलत मौजूद हों हतमन, तब जाकर हर्फ और सोत जो है वो ईजाद होते हैं। फयकूनुल बारी तआला ज़ात ज़हासतिन, और खुदा जो है वो साहिब हासा बन जाएगा, मादी बन जाएगा, यानी आलत रखने वाला बन जाएगा। वह हुआ باطلون، اور یہ باطل ہے۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ اگر حروف اور اسوات والا معنی کرتے ہیں متکلم ہونے کے معنی میں، تو یہ قائم بذات الہی نہیں ہو سکتا، والا عقلاً محال ہوگا اور یہ باطل ہے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ متکلم یعنی ایجاد کلام، فاعل کلام، خدا کے مورد میں ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔